बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں ایام عزا کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، جس میں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام ہوتا ہے اور تاریخی عرائض اس میں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی، اور اسی پر ہماری نشریات کا بھی اختتام ہوگا۔ تو سامعین، یہ تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کا 20 بعد افغانستان سے انخلا مکمل۔ امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ بھی خالی کر دیا، جس کی پینٹاگون نے تصدیق کر دی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے دمشق میں فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ شام میں دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے پر حملہ۔ امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے 5 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ افغانستان سے 20 بعد امریکہ کا قبضہ ختم ہو گیا۔ امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل میکنزے نے بھی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا مکمل ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پورے افغانستان پر کنٹرول کی خوشی میں طالبان نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ امریکہ کے قبضے میں موجود افغانستان کا آخری علاقہ بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس حوالے سے سینئر طالبان رہنما نے کہا ہے کہ ہم نے تاریخ رقم کر دی۔ دوسری جانب افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے پنجشیر کی چوکی پر حملہ کیا ہے، جسے مزاحمتی فورسز نے روک لیا۔ طالبان کے پنجشیر چوکی پر حملے کی افغان میڈیا نے احمد مسعود کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے۔ اس سے قبل برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا تھا کہ پنجشیر میں طالبان اور مخالف اتحاد کے مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان اور مخالف اتحاد کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک نہیں، مگر پیش رفت کم ہے۔ ترجمان مزاحمتی اتحاد جمشید دستی نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان نے پنجشیر میں مواصلاتی نظام معطل کرنے کی کوشش کی۔ مواصلاتی نظام ختم کرنے سے پنجشیر والوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں افغانستان سے محفوظ انخلا کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 15 کونسل کے 13 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ چین اور روس اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل کے ہونے والے ہنگامی اجلاس میں طالبان سے ملکیوں اور غیر ملکیوں کے محفوظ انخلا کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سلامتی کونسل کا اجلاس افغانستان پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے 1 بعد 16 کو ہوا تھا۔ طالبان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان کی آئندہ حکومت وسیع البنیاد ہوگی۔ کابل میں ہمارے نمائندے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل کی کوشش جاری ہے اور اس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت وسیع البنیاد ہوگی اور اس میں تمام قومی اکائیوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ طالبان ترجمان نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا افغانستان میں حکومت چلانے کے لیے شورا قائم کی جا رہی ہے، کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور ہم مختلف آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں، خاص طور سے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کی نئی حکومت تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کی خواہاں ہے اور خاص طور سے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دے گی۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایران جیسے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، جن کے افغانستان کے ساتھ طویل سرحدیں ہیں، قابل اعتماد تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور داعش کی سرگرمیوں سے متعلق ایران کی تشویش کے بارے میں کہا کہ نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد ایران کی تشویش دور ہو جائے گی، کیونکہ طالبان منشیات کی پیداوار اور تجارت کے حق میں نہیں اور داعش کی بھی حمایت نہیں کرتے۔ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ ترکی الفیصل نے افغانستان کی صورتحال اور ایران نیز پاکستان کے کردار پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے افغانستان میں عسکریت پسندوں کی جانب سے امریکی ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران، پاکستان، چین اور روس کا افغانستان میں اثر و رسوخ ہے۔ ترکی الفیصل نے کہا کہ انہیں اس بات کی شدید تشویش ہے کہ افغانستان میں امریکی ہتھیار القاعدہ جیسے عسکریت پسندوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کا سخت دشمن مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے سی بی ایس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بارے میں کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا الفاظ استعمال کروں، نااہلی، بے احتیاطی اور بد انتظامی، یہ سب چیزیں اس پر صادق آتی ہیں۔ ترکی الفیصل نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ القاعدہ نے دوسروں سے سب سے زیادہ سعودی عرب کو نشانہ بنایا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے اور اب ممکن ہے کہ طالبان کے ذریعے اس کے اتحادی القاعدہ کے ہاتھوں میں ہتھیار پہنچ جائیں اور یہ زیادہ تشویش کا سبب بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے دمشق میں فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے فلسطینی رہنماؤں سے ملاقات میں ایک بار پھر غاصب سین حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر شام میں ایران کے سفیر مہدی سبحانی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد فلسطینی تنظیم عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ طلال ناجی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی استقامت کے مجاہدین کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان حمایتوں کے سہارے فلسطینی عوام اپنے حقوق کی بازیابی تک اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں طلال ناجی کے ساتھ فلسطین کے عوامی محاذ کے سربراہ خالد عبد المجید، تحریک جہاد اسلامی کے سینئر رہنما ابو سعید المنیاوی، ڈیموکریٹک محاذ برائے آزاد فلسطین کے نائب سربراہ فہد سلیمان، تحریک فتح کے مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری ابو حازم الصغیر بھی موجود تھے۔ واضح کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے اور عراق کے سلسلے میں بغداد میں منعقدہ وحدت کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عراق کے بعد شام کے دورے پر دمشق پہنچے اور صدر بشار اسد سے ملاقات سے پہلے اپنے شامی ہم منصب فیصل مقداد اور اس ملک کے دیگر حکام سے ملاقات و گفتگو کی۔ وہ کل صبح تہران واپس پہنچ گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بغداد میں تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کو پہلے سے جاری مذاکرات کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح ایران کے صدر رجائی اور وزیر اعظم باہنر کے یوم شہادت پر ان دونوں شہدا کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صحافیوں کو آن لائن بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے 30 اگست 1981 کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس وقت کے صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم محمد جواد باہنر کی شہادت ایرانی قوم کے خلاف سامراجی طاقتوں کی دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے شہید محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر، وزیر اعظم اور ان کے دوسرے ساتھیوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں مغربی ملکوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کیو او اور دوسرے انقلاب مخالف عناصر کا ہاتھ تھا اور اس کا مقصد ایران میں نوخیز اسلامی نظام کا خاتمہ کرنا تھا۔ بغداد کانفرنس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہ تہران نے مذکورہ اجلاس میں وزیر خارجہ کی سطح پر شرکت کیوں کی، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہنا تھا کہ کسی بھی بین الاقوامی اجلاس میں شرکت اور اس میں مشارکت کی سطح کا تعین ہر ملک اپنے طور پر کرتا اور اس میں اجلاس کی تفصیلات اور دیگر ملکوں کی آمادگی کی سطح کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیبزادہ نے کہا کہ کس اجلاس میں صدر ایران شرکت کریں گے یا وزیر خارجہ، اس کا فیصلہ دیگر شرکت کنندگان کے سطح اور فیصلہ سازی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عملی طور پر اس سے عراق کے بارے میں ایران کی خارجہ پالیسی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان نے کہا کہ ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے ہم بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم عراق کے امن، سلامتی اور استحکام میں تعاون کی اصولی پالیسی پر گامزن ہیں اور اس سلسلے میں بغداد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے جاری مذاکرات کا تسلسل ہیں اور اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ شام میں دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس قافلے کے ساتھ چل رہے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے 5 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی قافلے پر یہ حملہ عقیدات کے علاقے میں ہوا ہے اور حملہ وہاں کے باشندوں نے کیا ہے۔ امریکی فوجی قافلہ مشرقی شام میں واقع کونیکو گیس فیلڈ کی جانب جا رہا تھا۔ کونیکو گیس فیلڈ شمال مشرقی دار الزور میں واقع شام کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے جسے غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجی اپنے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جمعے کو امریکی فوجوں کے خلاف دار الزور کے اشعیتات قبیلے کے 10 افراد نے مظاہرے کیے تھے۔ امریکہ نے مشرقی اور شمال مشرقی شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، یہی وہ علاقہ جہاں گیس اور تیل کے کنویں موجود ہیں۔ امریکہ دہشت گردوں کی حمایت و مدد کے ساتھ ہی کرد ڈیموکریٹک فورس کے تعاون سے شام کے ذخائر کو لوٹ رہا ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک میں ایران کے طلائی تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ایران کے مہدی اولاد نے ایتھلیٹک کے شارٹ پوٹ اور یا وزن پھینکنے کے مقابلوں میں ایران کے 5واں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے 14.46 میٹر کے فاصلے پر وزن پھینک کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور انہیں سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ ایرانی کے نور محمد نے 12.78 میٹر کے فاصلے پر وزن پھینک کر چھٹی پوزیشن حاصل کی۔ ٹوکیو پیرالمپک میں شریک ایرانی دستہ اب تک 11 تمغے حاصل کر چکا ہے جن میں سونے اور چاندی کے 5-5 اور کانسی کا 1 تمغہ شامل ہے۔ تمغوں کے لحاظ سے ایران اس وقت 12ویں نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغان دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے پر مسلسل حملے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ کراچی سے رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز تبصرہ نگار اور سیاسی رہنما جناب اسرار عباسی صاحب، اور اسی طرح دہلی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سرکردہ صحافی اور تبصرہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں کراچی جہاں اسرار عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب اسرار عباسی صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی اسرار عباسی صاحب، جمعرات سے لے کے آج پیر تک کابل ہوائی اڈے پر 3 حملے ہو چکے ہیں، اور یہ حملے کا ایسے وقت ہو رہے ہیں کہ جب امریکی حکام، عہدیدار، حتیٰ خود صدر بائیڈن پہلے سے پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یا 24 گھنٹے میں اس طرح کا خطرناک دہشت گردانہ حملہ ہونے والا ہے، تو جب ان کے پاس اتنی اطلاعات ہیں تو اس طرح کے حملے کو روکنے میں کیوں ناکام ہے؟
بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے آج پروگرام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس یہ ساری اطلاعات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل 9/11 کی طرز کے اوپر امریکہ پھر کاروائی کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں، کیونکہ جو معاہدہ ہوا طالبان کے ساتھ اس میں پاکستان کو فریق بناتے ہوئے کوشش کی گئی کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے امریکہ کو دے، اور پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی فوجی افغانستان کے اندر طالبان کے لیے مشکل کریٹ کرے۔ لیکن جب پاکستان کی طرف سے، پاکستانی حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، تو پھر ان کے پاس پلان بھی یہی تھا کہ ایک خیر زغالی کے طور پہ وہ وہاں سے نکلیں. اور جب امریکی فوج نکلنا شروع ہوئی تو جو 20 سال کے اندر انہوں نے سو کولڈ افغانی فوج تیار کی تھی وہ طالبان کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. امریکہ کو اس صورتحال سوٹ نہیں کرتی تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کر کے طالبان کے لیے گورنمنٹ کرنا مشکل کریں گے. لیکن جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر پلان سی کے مطابق انہوں نے آئی ایس ایس کا سہارا لیا. آئی ایس ایس کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ایک ذیلی تنظیم ہے, اور اس کا نام لے کے انہوں نے کابل ہوائی اڈے پر حملہ کیا. اور اس حملے کو جواز بنا کے صدر جو بائیڈن یہ کہنے لگے کہ امریکی سولجرز کا جو قتل ہے اس کا حساب لینا پڑے گا اور افغانستان کی سرزمین سے یا طالبان حکومت سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
تو امریکی فوجیوں کے قتل کا انتقام معصوم افغان بچوں سے لیا جائے. کل اتوار کو جو حملہ کیا امریکہ نے ظاہر ہے کہ ایک رہائشی مکان پر کیا جس میں بچے مارے گئے.
بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ سن 2000 میں جب ملا عمر کی گورنمنٹ تھی طالبان کی, تو اس وقت کیا کیا گیا, 9/11 کے جھوٹا ڈراما کریٹ کر کے افغانستان پر حملہ کر دیا گیا. اور 20 سال کی ایک شدید مزاحمتی تحریک کے نتیجے میں امریکہ کو وہاں سے پسپا ہو کے نکلنا پڑا. تو وہ آج بھی وہی ڈراما ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ سن 2000 میں اور 2021 میں 20 سال کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. آج وہ اویئرنیس یا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے جو سن 2000 میں تھا. آج لوگ فوری طور پہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ امریکہ گیم کیا کر رہا ہے. بیسکلی امریکہ کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ افغانستان کے اندر کبھی امن نہ ہو. وہ اپنے فوجیوں کو تو وہاں سے نکال رہا تھا, کیونکہ اس کے آئے دن جو فوجیوں کی لاشیں جب امریکہ جا رہی تھی تو امریکن گورنمنٹ پہ پریشر تھا. اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے, ریسکیو کرنے کے لیے ارد گرد, یعنی پاکستان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں اڈے دے دیں تاکہ ہم وہاں سے بیٹھ کے انٹرفیئر کر سکیں افغانستان کے اندر. لیکن جب پاکستان کی طرف سے جواب کلیئر کٹ مل گیا تو پھر ان کے پاس یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی ایک بنائی ہوئی ایک آئی ایس ایس کے تحت حملے کیے, اور حملہ کر کے پھر دوبارہ جواز بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ افغانستان.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. سرار عباسی صاحب چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سرکردہ تفتی نگار جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی شکیل شمسی صاحب, ابھی اسرار عباسی صاب بھی کرے تھے اور دنیا کے بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک نئے 9/11 کے چکر میں ہے افغانستان میں.
جی امریکہ تو اس کو کھنڈر بنانے کے لیے ہی پوری سازشیں کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے افغانستان پر کہ جن پر عوام کو بھروسہ نہیں ہے. اگر آج سرحدیں کھول دی جائیں تو میرے خیال میں وہاں کی 25% یا 30% آبادی جو ہے وہ باہر چلی جانے کے لیے تیار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر کیا عالم ہے, ایران کی سرحدوں پر کیا عالم ہو رہا ہے اور ہوائی اڈوں پر کیا عالم, ہوائی اڈے پر کیا عالم کا. تو ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جن پر عوام کو تو ایک دم اعتبار ہے نہیں, پوری دنیا ان پر اعتبار کر لے لیکن وہاں کے عوام کو اعتبار نہیں ہے. اور پہلے بھی عوام احتجاج کر رہے تھے, روز نکل رہے تھے لیکن بندوق کے آگے کس کی چلتی ہے. اور جب فوج نے سرنڈر کر دیا وہاں کی جو بنائی ہوئی امریکہ کی بنائی ہوئی فوج کی, وہ دھڑ دھڑا کے ایک ریت کی دیوار کی طرح گر گئی, تو عوام اور پریشان ہو گئے اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو. لیکن جو امریکہ نے کیا ہے ابھی ایک جوابی حملہ جس کو اس نے کہا, اور اس میں 10 لوگ مارے گئے جس میں 6 بچے ہیں ایک فیملی کے, یہ تو اتنا بڑا ظلم اس طریقے کا. اور اگر اس سے پہلے بھی نہنگار وہ جو حملہ کیا تھا, جو جمعرات کے کو کہا تھا کہ حملہ ہوا اور جمعے کو ہم نے بدلہ لے لیا 48 گھنٹے کے اندر, وہاں پر بھی انہیں نے کیا کیا کہ کس کو مارا, کس پر میزائل داغی, کچھ نہیں معلوم. بس ہم نے مار دیا اور جو مین آدمی تھا اس کو ہم نے مار دیا, اس کو گرا دیا. آپ بتائیے یہ کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ فلاں آدمی اتنی دور بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پہلے کیوں نہیں اریسٹ کیا, پہلے اس کو کیوں گرفتار نہیں کیا, پہلے اس کو کیوں نہیں مارا. جب اتنا بڑا حادثہ ان لوگوں نے کر دیا تب آپ نے صاحب سے بتایا کہ ہم پہچانتے تھے, ہمیں جانتے تھے. تو امریکہ کی طرف سے سب سے بڑی بات تو یہی ہو رہی ہے کہ جو صبح وہ کہتے ہیں کہ شام کو حملہ ہونے والا ہے تو شام ہو جاتا ہے.
آج بھی کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا راکٹوں سے, اور یہ دعویٰ کیا گیا داعش نے اگرچہ اس کی ذمہ داری قبول کی, امریکی فوج کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا. تو اتنی ساری انٹیلیجنس ان کے پاس آلات ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ وسائل ہیں، اس کے باوجود وہ پتہ نہیں لگا سکے کہ کہاں سے یہ راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں، داعش کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان کے اڈے کہاں ہیں؟
وہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ داعش، آپ لگتا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ داعش کو سیریا میں اور عراق میں بھی امریکہ نے بنایا تھا، اور یہاں پر بھی امریکوں کی مہربانی سے وہ پنپے ہیں، ورنہ اتنی دور آ کر ان کو کیا کرنا تھا، لیکن وہ امریکہ کی مہربانی سے یہاں آئے، اور داعش کے ذریعے سے وہ بہت کام لے گا امریکہ، اور اس طریقے کی حرکتیں کرے گا تاکہ پاکستان وہاں پر کوئی اٹیک کرنے کے لیے، کوئی ہوائی حملہ کرنے کے لیے، کوئی میزائل داغنے کے لیے بہانہ موجود رہے اس کے پاس. اور چونکہ خود امریکہ کا رویہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے آزادانہ جمہوریت قائم نہ ہونے پائے مسلم ممالک میں، اور وہ ایسے لوگوں کو مسلط کرنا چاہتا ہے ہمیشہ سے لوگوں پر، عوام پر، کہ جن کو جو ظلم کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں، جو ماہرین دہشت گردی ہوں، ان کو وہ وہاں وہ مسلط کرتا ہے لوگوں پر. اور جب تک وہ خود رہا، جب تک اس نے ایک ڈیموکریسی کنٹری کو رکھا، کیونکہ اس کے اندر میں تھی ڈیموکریسی، اس لیے اس کو خطرہ نہیں تھا، کہ اس کو معلوم تھا کیسے خطرہ ہے، لیکن ایک آزاد جمہوریت دیکھ ہی نہیں سکتا امریکہ. تو اسی لیے کتنی خاموشی کے ساتھ یہ جو ٹرمپ نے منصوبہ بنایا تھا ہینڈ اوور کرنے کا، یہ پورا منصوبہ بائیڈن کا تو نہیں ہے، یہ بنایا ہوا تو وہیں کا ہے، ٹرمپ کا بنایا ہوا پورا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو ہینڈ اوور کریں گے، اور کتنی آسانی کے ساتھ پورا ملک سونپ دیا. اس سے پہلے بھی جب اتنی ان کی طالبان کی حکومت بنی تھی تو اتنے علاقوں پر قبضہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب کی تو پورے ملک کے اوپر چھا گیا وہ، اور ایسے تھے جگہوں پر قبضہ کر لیا جہاں ان کا پہلے قبضہ نہیں ہوا تھا، وہاں بھی طالبان کی فوجیں پہنچ گئیں. تو یہ ابھی امریکہ کی ایک جو ٹرمپ کی بنائی ہوئی سازش کی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، کیا طالبان چپ چاپ سب حکومت لے کر بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنا کام میں لگیں گے، ایسا ہوگا نہیں. ابھی یہ بہت بڑی خانہ جنگی میں گرفتار ہوگا، اور جو آئی ایس کے نام پر، جو داعش کے نام پر جو طاقتیں وہاں پر جھونکی جا رہی ہیں، اور وہ بھی کام دکھاتے رہیں گے، وہ ماریں گے عوام کو اور کہیں گے ہم طالبان کے خلاف کر رہے ہیں.
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے موزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سنیں، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید، جس میں آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض سماعت فرمائیں گے. درجے پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دنیا اور اس کی چمک دمک میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ قبر ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا ہے اور نجات دلاتا ہے، پس خیال رکھو کہ کہیں غفلت تمہیں آ نہ لے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. چین نے، علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا. نام پر دین مصطفیٰ کے نام پر منبر رسول بک رہا تتک شام پر رسول بک رہا تتک شام پر دین کی عطاق نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگہ دیا بند ہو چکے تھے حق راتے بھول مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے دین کے اصول نے خون سے چکا دیا دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے باپ خدا حسین نے دین کو بچا لیا.
سامعین, کربلا ایسی عظیم درسگاہ ہے جس نے بشریت کو زندگی کے ہر گوشے میں درس انسانیت دیا ہے اور ہر صاحب فکر کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے. روزے عاشورہ کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ابدی زندگی کا سرمایہ ہیں. تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی, حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے. کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے گھر نبی کا لٹا دیکھتے دیکھتے لاش آلے نبی کی ہیں بکھری ہوئی بس گئی کربلا دیکھتے دیکھتے باری باری سے مقتل کی جانب گئے سارے اہل وفا دیکھتے دیکھتے سرخ دریا ہوا قتل عباس سے اس طرح خوب بہا دیکھتے دیکھتے سو گئے ننھے بچے بھی تشنا دہن جانب القما دیکھتے دیکھتے بیبیوں نے بچایا تھا بیمار کو جبکہ خیمہ جلا دیکھتے دیکھتے ہم نے ناظم پکارا ہے جب بھی کبھی آئے مشکل کشا دیکھتے دیکھتے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا, خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا. اسی طریقے سے کربلا میں جب آپ کو جنگ اور بیعت کے درمیان مقید کر دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, ناپاک کے بیٹے ناپاک نے مجھے دو چیزوں کے درمیان یعنی شمشیر اور ذلت کے درمیان مخیر قرار دیا ہے, تو یاد رکھنا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. تحریک عاشورہ نے تمام مظلومان عالم کو مقاومت اور ظالموں کا مقابلہ کرنے والوں کو ثابت قدمی کا درس دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے انقلابی رہنما جناب مہاتما گاندھی جی یہ تاریخی جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے, میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا, میں صرف اس نتیجے کو جو میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد عرض کیا ہے تمہارے لیے تحفے کے طور پر لایا ہوں. اگر تم لوگ ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. تاریخ عاشورہ میں یزید کی حکومت سب سے بڑی منکر اور برائی ہے, اور حق و صداقت کو حاکم بنانے کے لیے اور ظلم کی بیخ کنی کرنے کے لیے جنگ کرنا سب سے بڑا معروف اور نیکی ہے، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقعہ کربلا کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اپنے وصیت نامے میں جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں سرکشی اور مقام طلبی کی خاطر یا ظلم و فساد پھیلانے کی خاطر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور بابا کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ امام علیہ السلام کے یہ کلمات آپ کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضروری ہونے کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے زیارت نامے میں بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی سبیل اللہ حتی اتاک الیقین۔ زیارت کے یہ کلمات اس فریضہ الہی کی گہرائی کو میدان جہاد میں جلوہ نما کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشورہ اس فریضہ الہی پر عمل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انسانی سماج قائم کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، واجبات کی تلقین اور محرمات سے روکنا، حتی عدل و انصاف کی خاطر قیام کرنا اور ظلم و استبداد کو سرنگو کرنا کرہ ارض کے ہر خطے میں بسنے والے ہر انسان پر ضروری و لازم ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے ولید اور مروان کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور اس کے بعد نانا رسول خدا کی قبر پر تشریف لے گئے، نانا سے مناجات کرنا شروع کیا اور اپنی مناجات میں معروف اور نیکی سے محبت کا اظہار کیا، اور خدا سے اس سلسلے میں طلب خیر کرتے ہوئے فرمایا، خدایا میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور منکرات سے متنفر ہوں، اے خدا، اے عزوجل، میں تجھے اس قبر اور صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے اس راستے کا انتخاب کر جس میں تیری رضا شامل ہو۔ وفا و عہد ایمان کی نشانی ہے، روایت میں آیا ہے کہ ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنا ہے۔ جب ہم واقعہ عاشورہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم نقطہ ضعیف یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بیعت میں بے وفائی ہو، چاہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھنے اور وعدہ نصرت کرنے کے بعد بے وفائی ہو۔ انہوں نے نہ صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے امام علیہ السلام کی مدد نہیں کی، بلکہ برعکس دشمنوں کی صفوں میں آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ مارکہ آرا ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے جو جناب حر کے ساتھ گفتگو کی اس میں بیان کیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام، میرے بھیا حسن مشتبہ علیہ السلام اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام وفاداری کا مجسم نمونہ، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے 72 جانصار بھی وفاداری کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایک کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے تھے تو نہ صرف انہوں نے سر نہیں جھکائے بلکہ حیرت کن جملے پیش کر کے امام علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا، حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو ان کے کاندھوں سے اٹھا لیا تھا۔ آخر کار امام علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب کو نہیں جانتا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی، لیکن آپ نے ان کی امان کو ٹھکرا دیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں حضرت عباس علیہ السلام جیسا با وفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کے جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا ہو، جناب عباس علیہ السلام کے زیارت نامے میں وارد ہوا ہے۔ یہ گواہی ہے عباس کی بھائی کے سامنے اطاعت، تسلیم، تصدیق اور وفاداری پر۔ عاشورہ کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام پیغام وفا ہے، جو کبھی بھی دنیا کے وفادار اور وفا دوست افراد کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ عرفان کے بلند ترین مراتب میں سے ایک مرتبہ رضا کا ہے. رضا خدا کی نسبت انتہائی محبت اور عشق کی علامت بھی ہے, اور کمال اخلاص اور استحکام ارادہ و عمل کی دلیل بھی ہے. اہل بیت علیہم السلام نے بربنائے رضا ہر بلا اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے تحمل کر لیا, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز شجر دین استوار اور پر ثمر نہ ہو پاتا, کیونکہ واقعہ کربلا رضا اور تسلیم کا کامل نمونہ ہے. سامعین, ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا کائنات کے تمام واقعات سے منفرد طور پہ نظیر ہے. اس کی انفرادیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر عہد کے اصلی تقاضوں سے تعلق ہے. ہر عہد کے اصلی تقاضوں سے کربلا ہم آہنگ ہے. عدل, مساوات, بیداری ضمیر, انسانیت کی جو مثال کربلا نے پیش کی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کربلا طالب کوئے حق کے لیے منارہ ہدایت ہے. کربلا ایک ایسی ہماگیر حقیقت ہے جو اقوام عالم کے لیے مرکز اتحاد ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کو جمع کیا جا سکتا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے ہر کسی کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے آستانے کربلا پر جبہ سائی کی ہے. آستانہ کربلا پر ہر ایک آ کے خضوع کو پیش کر رہا ہے. ایک انکساری کی کیفیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. مسلم دانشوروں کے علاوہ غیر مسلم دانشوروں کو آپ دیکھیں, تک دیکھیں کس طرح سے کربلا کے بارے میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, اور کربلا کے افکار کو کس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اور سمجھ کر منتقل کرنا چاہا ہے. تھامس کارلائل کون واقف نہیں ہے. شہید متاری نے جا بجا ان کی باتوں کو نقل کیا ہے, کوٹ کیا ہے. بہرحال انہوں نے اپنی کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ, اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ کربلا کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے. کربلا کسی ایک خطے سے وابستہ نہیں ہے, بلکہ انسانیت کی متفقہ وہ میراث ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے, لافانی کردار کے ذریعے, اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں ایک عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے رقم کیا ہے, ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان دی ہے. اور اس عظیم سانحے نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے, گہرا اثر چھوڑا ہے, اور پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا ہے. ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس سے سچے دین کی شان و شوکت ظاہر ہو رہی ہے. نتشے ایک اور مفکر ہیں اور ایک دانشور ہیں, اور وہ بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کی با مقصد قربانی کے ذریعے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو دنیا کے کسی بھی قوم میں ہمیں نظر نہیں آتی, اور ہر دنیا کی قوم کی یہ رہنمائی کرتی رہے گی کہ کس طرح سے عظیم مقصد کے لیے قربان ہوا جاتا ہے. آپ دیکھیں, مہاتما گاندھی کو دیکھ لیں. مہاتما گاندھی کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے. ہندوستان کو آزادی سے روشناس کرانے والی شخصیت. اب یہ شخصیت کربلا کے سلسلے سے کس طرح سے اظہار خشوع کرتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کی عظیم شخصیت کا گہرا مطالعہ کیا. کربلا کی عظیم شخصیت یعنی امام حسین سید الشہداء کی زندگی کا میں نے گہرا مطالعہ کیا, اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی نجات اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسینی اصولوں پر آگے بڑھیں. یہ صرف مہاتما گاندھی کی بات نہیں ہے, ہندوستان کے اور بھی بڑے دانشور جن کو ہندوستان کا ہر طبقہ, ہر مذہب قبول کرتا ہے. اب دیکھیں ٹیگور, مہندر ناتھ ٹیگور, جن سے کوئی کون واقف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کہیں کوئی شہید نہیں دیکھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر میں نے کسی شہید کی قربانی کا اثر نہیں دیکھا. یعنی شہید تو بہت لوگ ہوئے ہیں, لیکن جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے دنیا کو متاثر کیا ہے، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، یہ غیر مسلم دانشور ہیں جو در حسین پر خاضع نظر آتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام جادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 شہری ور، 22 محرم الحرام اور 31 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 22 محرم سن 354 ہجری قمری کو عظیم مسلمان ریاضیداں اور ماہر طبعیات ابو علی حسن بن حیثم بصری عراق کے جنوبی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن حیثم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو طب، ریاضی، طبعیات، ہندسہ، نجوم اور منطق کے علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان علوم سے متعلق انہوں نے گنابہا تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہ عظیم مسلمان دانشوروں کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یورپی ماہرین مشرقیات نے ابن حیثم کی تخلیقات سے متعلق وسیع تحقیقات کی اور ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نو شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو برطانیہ اور روس کی استعماری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر کے ایران کو 3 علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کی بنیاد پر ایران کے مرکزی علاقے کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، شمالی علاقہ اور مغرب کا ایک حصہ روس کے زیر کنٹرول اور جنوبی علاقہ برطانیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ ایران کی تقسیم کا معاہدہ ایسے وقت میں ہوا جب حکومت ایران قاجار بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور اسی بنا پر روس اور برطانیہ نے اس معاہدے کے بارے میں حکومت ایران سے مشورہ تک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسی کے ساتھ ایران کی تقسیم کے سمجھوتے سے ایرانی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پارلیمنٹ نے بھی اس معاہدے کی مخالفت کی۔ پارلیمنٹ میں اس معاہدے کو نامنظور کیے جانے کے باوجود روس اور برطانیہ نے ایران کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر لیا۔ اکتیس اگست سن 1957 عیسوی کو مسلمان ملک ملیشیا کو برطانوی سامراج سے آزادی ملی۔ ملیشیا میں 13ویں صدی میں لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں اس علاقے میں یورپیوں کا اثر و رسوخ شروع ہوا۔ 17ویں صدی میں ہالینڈ ملیشیا پر قابض ہو گیا، تاہم سن 1824 میں برطانیہ اور ہالینڈ کے درمیان ایک معاہدے کے بعد ملیشیا کو برطانیہ کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ انڈونیشیا ہالینڈ کو دے دیا گیا۔ ملیشیا کی آزادی تک برطانیہ اس ملک پر مسلط رہا۔ اکتیس اگست سن 1978 عیسوی میں لبنان کے معروف عالم دین امام موسیٰ صدر کو لیبیا میں پراسرار طریقے سے غائب کر دیا گیا۔ سید موسیٰ صدر ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے اور آپ تحصیل علم کے بعد لبنان تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لبنان کے عوام سیاسی، اقتصادی اور سماجی لحاظ سے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سید موسیٰ صدر نے لبنان میں جا کر بعض بنیادی کاموں کا آغاز کیا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مجلس اعلیٰ شیعان لبنان نامی ادارہ قائم کیا اور لبنان کی پارلیمنٹ میں اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا۔ آپ کو اس تنظیم کا صدر منتخب کیا گیا۔ آپ غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کے قیام و جد و جہد کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے۔ آپ نے اسی حوالے سے حرکت المحرومین نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ لیبیا سے آپ کی پراسرار گمشدگی کے بعد سے لے کر آج تک ان کے بارے میں کوئی مستند اطلاعات نہیں ہیں اور ان کی بازیابی کی تمام کوششیں بھی ابھی تک نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اکتیس اگست سن 1991 عیسوی کو وسطی ایشیا کے ملک قرغزستان نے سوویت یونین سے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کیا اور اس دن کو قرغزستان کا قومی دن قرار دیا گیا۔ اسلام 17ویں صدی میں اس علاقے میں پہنچا اور 19ویں صدی تک اس علاقے کے کونے کونے میں دین اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ قرغزستان 1876 میں سوویت یونین کے قبضے میں آ گیا اور روس کے مختلف شہروں سے روسیوں کے اس علاقے میں ہجرت اور اس علاقے کی سرسبز و شاداب زمینوں پر روسیوں کے قبضے سے مقامی لوگوں میں ان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی۔ بالآخر سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے موقع پر قرغزستان بھی وسطی ایشیا کی دیگر ریاستوں کی طرح سوویت یونین سے آزاد ہو گیا۔ نو شہریور سن 1380 ہجری شمسی کو معروف مجاہد عالم دین آیت اللہ اسماعیل صالحی مازندرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1312 ہجری شمسی میں ایران کے ایک شمالی شہر میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں قرآنی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے تہران، قم اور مشہد میں اعلیٰ ترین سطح تک دینی تعلیم حاصل کی اور پھر برسوں تک اس کی تدریس کی۔ آیت اللہ صالحی مازندرانی دینی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ ظالم و جابر پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد سے کبھی غافل نہ رہے۔ شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے ہی ان کو قید اور جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ آیت اللہ صالحی مازندرانی نے اسلامی انقلابی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Oh,